الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی دو باتیں بیان کی جائیں گی. نمبر ایک، حج کے پانچ دن اور حج کرنے کا طریقہ. حج کے پانچ دن اور حج کرنے کا طریقہ. نمبر دو، مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کا طریقہ، اور مدینہ طیبہ میں قیام کا مختصر دستور العمل. اس سلسلے میں بھی میں گزارش کروں گا کہ خواتین و حضرات کو جو سیٹ حج کی کتابوں کا دیا گیا ہے، اس میں مرد حضرات کے لیے حج و عمرہ ایک کتاب ہے، اس کا اچھی طرح مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، اور خواتین کے لیے خواتین کا حج ایک چھوٹی سی کتاب ہے، وہ انہیں مطالعے میں رکھنی چاہیے، بالخصوص جب وہ مکہ مکرمہ سے حج کے لیے روانہ ہوں یا حج سے پہلے اور حج کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو، کیونکہ اس میں ان دونوں باتوں کی ضروری مسائل اور آداب کے ساتھ تفصیل لکھی گئی ہے. اس وقت جو کچھ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی وہ اسی کا خلاصہ ہوگا، تو مطالعہ بھی ہوگا اور زبانی بھی ان دو باتوں کو ذہن نشین کیا جائے گا تو بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. ان دو باتوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک عام بات جو بہت ہی اہم اور ضروری ہے اور ویسے بھی اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے بالخصوص سفر حج میں, وہ یہ کہ حج اور عمرے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حج فرض ہے اس کو ادا کرنا ہے, عمرے کی سعادت حاصل کرنی ہے, مدینہ طیبہ کی حاضری کی دولت حاصل کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس سفر کے شروع سے اخیر تک یہ بھی اہم اور بنیادی مقصد ہے کہ ہر حاجی مرد عورت گناہوں سے بچنے کی بے حد کوشش کرے. خاص طور سے وہ گناہ جو آج کل بہت زیادہ کثرت سے ہو رہے ہیں اور خاص طور سے سفر حج میں ہو رہے ہیں, حرمین شریفین میں ہوتے ہیں, مکہ مکرمہ میں, مدینہ طیبہ میں, مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں ہو رہے ہیں, ان سے خاص طور سے بچنا ضروری ہے. گناہ سے تو آج بھی بچنا ضروری ہے, کل بھی ضروری ہے, ساری زندگی ضروری ہے, لیکن سفر حج میں خاص طور سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس سفر کا مقصد ہی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے, اپنی مغفرت کروانا ہے. ہم حج کرنے کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے سچی توبہ کریں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کریں. تو یہ پورا سفر حج گناہوں کی معافی کے لیے بھی ہوتا ہے. تو جب گناہوں کی معافی کے لیے یہ سفر ہے تو دیدہ دانستہ گناہ کرنا انتہائی خطرناک ہے اور اس میں شدید خطرہ ہے کہ آدمی کا حج مقبول نہ ہو. کیونکہ حج مبرور کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو. جب ہم نے خود دیدہ دانستہ گناہ کر لیے اور بعد نہ آئے تو پھر وہ حج کا فرض تو بے شک ادا ہو جائے گا لیکن ایسا حج مقبول ہونا مشکل ہوگا. جبکہ ساری تگ و دو, ساری محنت, ساری کوشش اس لیے ہے کہ ہمارا حج مبرور ہو, مقبول ہو, ہم سب کی مغفرت اور بخشش ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہو. ان گناہوں میں سے ایک گناہ وہ ہے جو یہیں ایئرپورٹ سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر حرمین شریفین میں بھی جاری رہتا ہے. وہ یہ کہ ہوائی جہاز میں بھی بعض نمازوں کے اوقات آتے ہیں اور جیسے آج نماز پڑھنا فرض ہے, کل نماز پڑھنا فرض ہے, ریل میں نماز پڑھنا فرض ہے, ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھنا فرض ہے. لیکن بہت سے حاجی خواتین و حضرات جب وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر نماز نہیں پڑھتے, کچھ پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ, لیکن جو پڑھنے والے ہیں وہ بالکل تعداد میں بہت کم ہیں اور نہ پڑھنے والے جو بیشتر احرام میں ہوتے ہیں مرد بھی اور خواتین بھی وہ نماز نہیں پڑھتے. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حج تو ایک فرض ہے اور یہاں 10 نمازیں جو کہ فرض ہیں وہ ادا نہیں ہو رہی.
تو حج تو اس لیے تھا کہ نماز بھی پڑھیں، روزے فرض ہیں تو وہ بھی ادا کریں، زکوٰۃ فرض ہے تو وہ بھی ادا کریں، حج فرض ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے اس کو بھی ادا کریں. لیکن یہ گناہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہی بعض حاجی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کچھ پڑھتے بھی ہیں تو ان میں سے بعض وہ بھی ہوتے ہیں جو سیٹ پر بیٹھ کر ہی قبلے کی طرف رک کیے بغیر ہی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی، تو وہ بھی انہی میں شامل ہیں جو نماز نہ پڑھنے والے ہیں. جیسے یہاں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، ٹرین میں بھی کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، ہوائی جہاز میں بھی کھڑے ہو کر قبلے کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، بشرطے کہ اس میں اس کی قدرت ہو، اور عموماً قدرت ہوتی. ایسے بیمار اور کمزور اور ضعیف شاذ و نادر ہوتے ہیں کہ جو کھڑے نہیں ہو سکتے اور قبلے کی طرف منہ کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہے، ایسے بہت کم ہوتے ہیں. بیشتر تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیت الخلاء میں بھی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں کھانے کے لیے بھی آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، خود چل کر سیڑھیوں سے ہوائی جہاز میں اپنے سیٹ تلاش کر کے بیٹھے ہیں، ان کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت یقیناً ہوتی ہے، قبلے کی طرف منہ بھی وہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. تو ایک تو یہ گناہ ہے، اور یہی گناہ پھر مکہ مکرمہ میں بھی جا کر ہوتا ہے اور مدینہ طیبہ کے اندر بھی ہو جاتا ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ مدینہ مکہ مکرمہ میں ہوٹلوں کے اندر لوگ ٹھہر جاتے ہیں جو حرم شریف کے بالکل قریب ہوتی ہیں، جیسے مکہ ٹاور ہے، زمزم ٹاور ہے، اور وہاں کمروں کے اندر ہی لوگ نیت باندھ کر کے حرم میں ہونے والی نماز ادا کر لیتے ہیں. اور اس طرح سے نماز پڑھنا اکثر و بیشتر تو ادا نہیں ہوتا، ادا نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہو جاتی ہے. اگر حج کے زمانے میں اتنا رش ہو کہ مسجد سے باہر بھی جو صحن ہے وہاں پر بھی صفے بن جائیں، اور وہ صفے بنتے بنتے مکہ ٹاور کے نیچے تک آ جائیں، اس کا جو لاؤنج ہے وہاں پر بھی بن جاتی ہیں، زمزم ٹاور کے نیچے بھی بن جاتی ہیں، گلی کوچوں کے اندر بھی بن جاتے ہیں، لیکن مسلسل صفے آ رہی ہوں، درمیان میں کہیں ایک گاڑی کے گزرنے کے برابر خلا نہ ہو، تو پھر نماز ہو جاتی ہے، پھر ہوٹل میں بھی نماز ہو جائے گی اور لاؤنج میں بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ صفے مسلسل جا رہی ہیں، آباد برابر آ رہی ہے. تو نماز کے صحیح ہونے کی اور یہاں سے امام کے اقتداء میں فرض نماز ادا کرنے کی دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، اس صورت میں تو ہو جائے گی، لیکن ہر نماز میں ہر روز ایسا نہیں ہوتا. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ان ہوٹلوں کے لاؤنج میں نیچے بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے کمرے میں نیت باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور درمیان میں بہت سارا فاصلہ خالی ہوتا ہے، وہاں کوئی صف نہیں ہوتی، جیسے کہ شروع میں جانے کی صورت میں ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں چاہے آواز آ رہی ہو لیکن ان کی اقتداء امام کے پیچھے درست نہیں ہوگی، اور اس طرح ان کی نماز ادا نہیں ہوگی، پھر نماز قضا ہو جائے گی، اور نماز قضا کرنا یہ ناجائز ہے. اور یہ جس طرح نماز نہیں ہو رہی وہاں ساتھ ساتھ بڑی کیا کہتے ہیں بدشوقی اور ناقدری کی بات ہے کہ اتنا لمبا سفر طے کر کے گئے ہیں، دو قدم مسجد الحرام میں جانے کے لیے تیار نہیں، میں ذرا سی آسانی کے لیے کہ بھئی چلو ہی نماز پڑھو پھر اندر کمرے میں چلو. حالانکہ مسجد الحرام کی جو فضیلت ہے وہ تو اندر جا کر نماز پڑھنے سے حاصل ہوگی، لہذا وقت سے پہلے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک گھنٹہ پہلے آپ اپنے کمرے سے نکلیں، آپ کو اندر آرام سے جگہ ملے گی، ایک گھنٹے کے بعد آپ مسجد الحرام سے نکلیں، آسانی سے آپ اپنے کمرے میں اور اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے. تو اس طرح سے وہاں پر بھی یہ صورتحال بکثرت دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ گلیوں میں، راستوں میں، ہوٹلوں میں، نیچے لاؤنج میں نیت باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور درمیان میں صفوں کا اتصال نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی. لہذا خواتین حضرات اس غلطی سے بچیں، اور مسجد الحرام میں جا کر ہی مرد حضرات نماز باجماعت کا اہتمام کریں. اسی طرح مدینہ طیبہ میں بھی کوشش کریں کہ مسجد نبوی ہی میں جا کر کے نمازیں ادا کریں, اس طرح سے دور رہ کر کے اپنی نمازوں خطرے میں نہ ڈالیں. تو ایک تو یہ گناہ ہے. دوسرا گناہ یہ ہے کہ جو یہیں سے شروع ہوتا ہے, خاص طور سے حرمین شریفین میں پہنچ کر بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ یہ کہ مسجد الحرام میں بھی, طواف کے دوران بھی, سعی کے دوران بھی, اور پھر حج کے دوران منا میں بھی, خاص طور سے عرفات میں, بکثرت تصویر کشی کا گناہ ہوتا ہے. حاجی اور حجنے وہاں جگہ 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 ایک دوسرے کی تصویر کھینچنے کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں, اور اب تو موبائل کے ساتھ کیمرہ موجود ہے, اس لیے جگہ 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 عام طور پر نہ ذکر کی طرف توجہ, نہ تلاوت کی طرف دھیان, نہ دعا کی طرف توجہ. توجہ ہے تو بس کیمرے کی طرف ہے. جگہ جگہ کوئی خواتین حضرات کھڑے ہوئے ہیں, وہ اپنی تصویر کھینچ رہے ہیں طواف کے دوران, جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنے کا وقت ہے, عبادت کر رہے ہیں, اسی دوران ایک دوسرے سے رابطہ کر کے تصویر کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم جا کے دکھا سکیں کہ میں بھی طواف میں تھا اور میں نے بھی بیت اللہ کا طواف کیا تھا, اور یہ دیکھو میری فلم اور ویڈیو فلم دیکھ لو. اپنی ویڈیو بنانے کے لیے یہ سارا عمل ہو رہا ہوتا ہے. تو بھائی یہ اس لیے تو نہیں گئے کہ وہاں اپنی تصویر کھینچیں کھنچوائیں, خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوئے ہیں تصویر کھنچوانے کے لیے تاکہ دکھا سکیں کہ بھائی میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا تھا اور یہ دیکھو یہ میری تصویر ہے. تو یہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ میدان عرفات میں نظر آئے گا کہ دعا تو کیا کریں گے, توبہ تو کیا کریں گے, تسبیحات تو کیا پڑھیں گے, تلاوت تو کیا کریں گے, بس کھڑے بیٹھے لیٹے کھاتے پیتے بس تصویر کشی کے گناہ میں مبتلا ہوں گے. اس گناہ سے خاص طور سے بچنے کی ضرورت ہے. مخلوق کو دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, خالق کو دکھانے کی ضرورت نہیں, ان کو تو معلوم ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. اور پھر ان کے گھر میں اور ان کے دربار میں پہنچ کر کے انہیں کی کھلم کھلا نافرمانی, یہ تو بھائی اپنے حج کو برباد کرنا ہے, تباہ کرنا ہے, اللہ بچائے. اور تیسرا گناہ وہ ہے جو خواتین سے متعلق ہے, وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک رہتا ہے, اور وہ ہے ان کا بے پردہ رہنا. جیسے نماز فرض ہے, حج اور زکوٰۃ فرض ہے, روزہ فرض ہے, اسی طریقے سے خواتین پر شرعی پردہ فرض ہے. اور یہ شرعی پردہ جیسے یہاں فرض ہے, گھر میں فرض ہے, گھر سے باہر فرض ہے, اسی طریقے سے حرمین شریفین میں بھی فرض ہے, حج میں بھی فرض ہے, عمرے بھی فرض ہے, مکہ مکرمہ میں فرض ہے, مدینہ طیبہ میں فرض ہے, سب جگہ فرض ہے. لیکن جو خواتین خوف خدا رکھتی ہیں وہ تو الحمدللہ یہیں سے شرعی پردے کا اہتمام کر لیتی ہیں, اور جن کے دل خوف خدا سے خالی ہیں اور ان کو اس کی طرف ابھی توجہ نہیں ہے وہ یہیں سے بے پردہ جاتی ہیں, وہیں بے پردہ ہی رہتی ہیں. یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں جس کی فضیلت ابھی آپ نے انشاءاللہ سنی ہوگی کہ کتنا وہ عالی مقام ہے اور کس قدر وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے, اور کس کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں, درگزر فرماتے ہیں, وہاں نیچے خواتین جو ہیں بے پردہ نامحرم مردوں کے ساتھ بیٹھی بھی ہوتی ہیں, ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے, کھانا پینا بھی چلتا ہے, اور بے حجابی کے ساتھ وہ بے پردگی کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوتی ہیں. اس طرح سے وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہی ہوتی ہیں, خود بھی سخت گنہگار ہو رہی ہوتی ہیں, اور ان کی وجہ سے دوسرے بہت سے مرد حضرات بھی بد نظری کے اور بدنگاہ کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں, خود بھی گنہگار اور دوسروں کو بھی گنہگار بنا رہی ہیں. تو ان کو اپنا بھی گناہ ہو رہا ہے اور دوسروں کو گناہ میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بننے کا بھی گناہ ہو رہا ہے ان کو. اس لیے میں ان خواتین سے بطور خاص گزارش کروں گا کہ جو حج کے لیے جا رہی ہیں وہ ابھی سے شرعی پردے کا اہتمام کریں. اس کے بعد آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ حج میں 5 دن ہوتے ہیں جس میں حج کا فریضہ اپنے واجبات کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اور یہ 5 دن اس پورے سفر کا خلاصہ اور لب لباب ہے. 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ. 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن ہو گئے. یہ حج کے 5 دن کہلاتے ہیں، ان کو ایام حج کہتے ہیں. ان 5 دنوں میں اسلام کا اہم ترین اور عظیم ترین رکن حج ادا ہوتا ہے. یہی وہ 5 دن ہیں جس کے اندر مستقلاً صرف عمرہ کرنا مکروہ اور منع ہے، ورنہ سارے سال عمرہ کرنا بلا شبہ جائز ہے. ان 5 دنوں سے پہلے بھی جائز ہے، ان 5 دنوں کے بعد تو جائز ہے ہی. لہذا جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے اور 7 ذی الحجہ آ جائے گی، تو آپ کو 7 ذی الحجہ کو حج کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ 8 ذی الحجہ کو آپ کو سویرے مکہ مکرمہ سے منا جانا ہے. لہذا 7 ذی الحجہ کو آپ تیاری کر لیں. تیاری وہی جو میں نے گزشتہ منگل کو عمرے کی تیاری کے سلسلے میں بیان کی تھی، جسے خلاصہ یہ کہ آپ اپنا خط بنوا لیں، اپنے ناخن قطر لیں، بغل کے بال لے لیں، زیر ناف بال صاف کر لیں، اور بہتر ہوگا کہ غسل کر لیں، غسل نہ کر سکے تو خالی وضو کر لیں، اور جو ضروری سامان آپ کو منا 5 دن کے لیے لے جانا ہے وہ آپ اس کو رکھ لیں، اور اس طرح سے آپ اپنے آپ کو احرام کے لیے، حج کے احرام کے لیے تیار کر لیں. اس کے بعد مرد حضرات کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آسانی ہو، سہولت ہو، تو حرم شریف میں جائیں، اور وہاں اگر ہمت ہو، طاقت ہو، تو ایک نفلی طواف کریں. اور اگر مکہ مکرمہ جانے کی سہولت نہ ہو، جیسے عزیزیہ میں رہنے والوں کے لیے ہوتی ہے کہ آسان نہیں ہوتا اس وقت جانا، یا مکہ مکرمہ میں ہے لیکن رش اتنا زیادہ ہے، طواف اتنا بھر کر چل رہا ہے کہ طواف کرنا مشکل ہے، تو کوئی حرج نہیں، پھر آپ 2 رکعت احرام باندھنے کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کر لیں، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو اور ممنوع وقت نہ ہو، اور 2 رکعت پڑھ کر کے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قریہ الکافرون پڑھ لیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد کی سورت پڑھ لیں، کوئی اور سورت پڑھنا چاہیں تو وہ بھی جائز ہیں، یہ 2 سورتیں بہتر ہیں. اور ان کو پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنا سر کھول لیں، اور سر کھول کر کے آپ حج کی نیت کر لیں. اگر حج فرض ہے تو حج فرض کی نیت کر لیں، حج نفل ہے تو حج نفل کی نیت کر لیں، اگر دوسرے کی طرف سے حج بدل کر رہے ہیں تو اس کی طرف سے نیت کر لیں کہ اللہ میں اپنے والد کی طرف سے، یا اپنی والدہ کی طرف سے، یا فلاں شخص کی طرف سے حج کا احرام باندھتا ہوں، آپ اسے قبول کر لیجئے، میرے لیے آسان کر دیجئے. اور اس کے فوراً بعد آپ 3 مرتبہ لبیک پڑھ لیں. لبیک انشاءاللہ امید یاد ہو گئی ہوگی، اسے ضرور یاد کر لینا چاہیے. 3 دفعہ تلبیہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں، اس کے بعد پھر یہ دعا بھی یاد کر لیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اور اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ یاد کر لیں، یا اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں، اور آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں. یہ بالکل آسان ہے. اور اردو میں بھی یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ، اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب مجھ کو عطا فرما، اور جن جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ہے مجھے بھی ان سب سے پناہ عطا فرما. بس اب آپ کا احرام بند گیا، اب آپ اپنے گھر آ جائیے. اور خواتین اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گی، اپنی قیام گاہ سے احرام باندھیں گی، وہ حرم شریف احرام باندھنے کے لیے نہیں جائیں گی، وہ اپنے گھر ہی میں رہیں. اور ان کے احرام باندھنے کا وہی طریقہ ہے جو گزشتہ منگل کو میں نے عمرے کے اندر بیان کیا تھا، اور ان کے کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا، یعنی وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے رہیں گی، انہیں ہوائی چپل پہننے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس وہ اسی طریقے سے اپنے گھر میں اگر مکروہ اور ممنوع وقت نہ ہو تو دو رکعت نفل پڑھ کر حج کا احرام باندھ لیں گی، یعنی حج کی نیت کریں گی، یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے حج کا احرام باندھتی ہوں، آپ اسے قبول کر لیجئے، میرے لیے آسان کر دیجئے، اور اس کے فوراً بعد پھر وہ تین دفعہ آہستہ آواز سے تلبیہ کہیں گی، اور تلبیہ کہنے کے بعد درود شریف پڑھ کر کے وہ بھی یہ دعا کر لیں گی، یا اللہ مجھے اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. اس کے بعد اب مردوں کا بھی حج کا احرام بن گیا، خواتین کا بھی حج کا احرام بن گیا. اب جو اہم بات ہے وہ یہ کہ کتابچے کے اندر خواتین اور مردوں دونوں کے لیے تین قسم کی باتیں لکھی گئی ہیں، ممنوعات، مکروہات اور جائز باتیں. جیسے اس کا پھر مطالعہ کر لیں، جیسے عمرے کے احرام باندھنے سے پہلے ان کا مطالعہ ناگزیر تھا، اسی طرح اب بھی اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے تاکہ دوبارہ وہ سب باتیں تازہ ہو جائیں کہ احرام باندھنے کے بعد اب کون کون سی باتیں ایسی ہیں جن کا کرنا ناجائز ہے اور اس میں دم بھی واجب ہو سکتا ہے، اور کون کون سی باتیں ایسی ہیں جن کا کرنا حالت احرام میں مکروہ ہے اور ان سے دم واجب نہیں ہوتا، اور کون کون سی باتیں ایسی ہیں جو احرام کی حالت میں جائز ہیں، ان کا مطالعہ کر لیں تاکہ جب احرام بن گیا تو اب احرام کی ممنوعات کا ارتکاب ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد مرد حضرات اور خواتین سب کے سب 8 تاریخ کو سویرے انشاءاللہ تعالی سورج نکلنے کے بعد پھر منا جائیں گے، تو اب راستے میں بھی اور اترتے چڑھتے ملاقات ہوتے ہر جگہ تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے گا. احرام باندھنے کے بعد چاہے عمرے کا احرام ہو یا حج کا، کثرت سے تلبیہ پڑھنا افضل ہے. باقی دوسری تسبیحات بھی بلا شبہ پڑھیں، سبحان اللہ کی تسبیح، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ 5 دن جو ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ہیں، یہ 5 دن ذکر کے ہیں، تلاوت کے ہیں، نوافل کے ہیں، دعاؤں کے ہیں، توبہ استغفار کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے ہیں، ہمتن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کے، حج کے فرائض اور واجبات اور دیگر اعمال انجام دینے کے لیے ہیں. لہذا جب یہاں سے روانہ ہو گئے منا کی طرف تو اب سارے راستے بجائے باتیں کرنے کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہیں، اور وقفے وقفے سے بکثرت تلاوت وہ تلبیہ پڑھتے رہیں. تلبیہ جب بھی پڑھیں گے، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی، تو 3 مرتبہ پڑھیں گے. مرد حضرات ہلکی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اور اس کے بعد درود شریف، درود شریف کے بعد پھر یہ دعا، یا اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں، آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں. دیگر دعائیں بھی آپ مانگیں، سب دعائیں درست ہیں اور مانگی جا سکتی ہیں. اس طرح سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ منیٰ پہنچیں تو ظہر تک یا ظہر سے پہلے انشاءاللہ آپ منیٰ پہنچ جائیں گے. اب آج آپ کو دن اور رات منیٰ میں گزارنی ہے، اور 5 نمازیں منیٰ کے اندر پڑھنا سنت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر، 9 تاریخ کی نماز فجر. یہ 5 نمازیں منیٰ کے اندر پڑھنا سنت ہے، اور رات بھی منیٰ میں رہنا سنت ہے. اور یہ نمازیں 5 ہو گئیں، باقی نوافل ہیں، باقی پھر وہ اعمال ہیں جو میں نے ابھی بتلایا، تلاوت کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، آرام بھی کریں. اس طرح سے رات آپ یہیں رہیں، اور احرام کی پابندیوں کا خیال رکھیں، احرام کی پابندیوں کا خیال رکھیں. اس طرح سے جب 9 تاریخ کی نماز فجر آپ منا میں پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ انشاءاللہ تعالی عرفات کی طرف روانہ ہوں گے، اور جب روانہ ہوں تو پھر اسی طرح تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہیں. اور ایک صورت جو آج کل رائج ہو گئی ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ بس کے اندر ایک آدمی کھڑے ہو کر کے تلبیہ زور سے پڑھتا ہے، اس کے جواب میں سارے حاجی اور حجنے بآواز بلند تلبیہ پڑھتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اگر کبھی کبھار تلبیہ سکھانے کی غرض سے ہو تو گنجائش ہے، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ بس ہر حال میں اسی طریقے سے تلبیہ پڑھنا ہے ورنہ پڑھنا ہی نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. بلکہ اصل طریقہ انفرادی طور پر کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے اور ہلکی آواز سے تلبیہ پڑھنا ہے، بلند آواز سے، اتنی بلند آواز سے کہ دور دور تک آواز دوسروں کو بھی سنائے دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ طریقہ جو رائج ہو گیا ہے یہ قابل اصلاح ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس طرح سے اپنے اپنے تلبیہ پڑھتے رہیں اور انشاءاللہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص طور سے میدان عرفات میں حاضری ہو رہی ہے اور آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ میدان عرفات پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ بہتر تو یہ ہے کہ زوال کے بعد پہنچیں، لیکن پہنچنا اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ کبھی جلدی بس پہنچ جاتی ہے تو زوال سے پہلے آدمی پہنچ جاتا ہے، کبھی دیر ہو جاتی ہے تو زوال کے بعد آدمی پہنچتا ہے۔ بہرحال نیت تو یہ رکھیں کہ ہم زوال کے بعد پہنچیں، ورنہ جیسے ہی وہاں پہنچ جائیں، زوال سے پہلے پہنچ جائیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جا کر کے وضو کر لیں، استنجا کر لیں، بہتر یہ کہ غسل کر لیں، اگر سہولت ہو، آسانی ہو تو غسل کر لینا مستحب ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ کھانا وغیرہ کھانا ہو تو کھا لیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ زوال کے بعد وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے اس کی ادائیگی شروع ہو جائے گی اور اس کا وقت شروع ہو جائے گا، اور وہ زوال سے لے کر اس کا وقت صبح صادق تک ہے۔ زوال سے صبح صادق تک یہ وقوف عرفہ کے ادا کرنے کا وقت ہے۔ تاہم عام طور پر حاجی حضرات زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہتے ہیں، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ جیسے زوال ہو پہلے زہر کی اذان دے دی جائے اور زہر کی اذان دے کر کے زہر کی نماز پڑھ لی جائے، اور زہر کی نماز پڑھ کر کے اب وقوف شروع کر دیا جائے۔ ایک بات درمیان میں رہ گئی کہ 9 تاریخ کی فجر سے تکبیر تشریق شروع ہو جائے گی۔ 9 تاریخ کی صبح سے، فجر سے، آپ نبی فجر کی نماز 9 تاریخ کی آپ مینا میں پڑھیں گے تو وہیں سے فجر کی نماز کے بعد آپ تکبیر تشریق شروع کر دیں گے۔ وہ تکبیر تشریق جو یہاں بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولی الحمد، ایک مرتبہ اس کا ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا عورتوں پر بھی مردوں پر بھی واجب ہے۔ لہذا 9 تاریخ کی فجر میں مینا سے تکبیر تشریق شروع ہوگی، پہلے تکبیر تشریق کہی جائے گی، اس کے بعد 3 دفعہ تلبیہ ہوگا، پھر درود شریف، پھر دعا، اس طرح سے ترتیب رہے گی۔ پھر یہی ترتیب اب عرفات میں پہنچنے کے بعد ظہر میں بھی ہوگی کہ ظہر کی نماز، فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے تکبیر تشریق پڑھی جائے گی ایک مرتبہ، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ تلبیہ پڑھا جائے گا، پھر درود شریف اور دعا مانگی جائے گی، اس کے بعد پھر باقی سنتیں وغیرہ آپ پڑھ لیں آرام سے۔ اس کے بعد اب وقوف کا وقت شروع ہو گیا۔ وقوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ سارے حاجی اور خواتین بھی اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھ یوں اٹھائیں، اور ہاتھ اٹھا کر کے پہلے اللہ تعالیٰ سے درود شریف پڑھ کر اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، دل و جان سے کہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں اپنے ہر قسم کے گناہوں کی آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور میرے کبیرہ گناہ بھی آپ معاف کر دیجئے اور صغیرہ گناہ بھی معاف کر دیجئے، میرے سارے گناہوں کو آپ معاف فرما دیجئے۔ یہ دل و جان سے گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ شاید اس سے اعلیٰ مقام پھر کوئی اور نہ ہو، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی اور وقت بندوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کہ ایسا عمدہ وقت ہے یہ، ایسا قیمتی وقت پھر زندگی میں کبھی نہ ملے گا، اور اکثر و بیشتر تو لوگ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کو جاتے ہیں، لہذا ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ قیمتی وقت ہے، لہذا وہ اسے قدر کریں۔ یہاں پر بھی ایک بڑی غفلت کی بات ہوتی ہے کہ اکثر حاجی اور حجنیں اس وقت کی ناقدری کرتی ہیں، عبادت میں نہیں لگتی، ذکر میں نہیں لگتی، دعاؤں میں نہیں لگتی، توبہ استغفار میں نہیں لگتی، بس ہنسی مذاق ہوتا رہتا ہے، کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں، لیٹتے رہتے ہیں، بیٹھتے رہتے ہیں، بس اسی میں وقت ضائع کر دیں، یا پھر وہ جو گناہ میں نے بتائے کہ خواتین و حضرات مخلوط بے پردہ بیٹھے رہتے ہیں، یا پھر تصویر کشی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ تو بھائی اپنے حج کو گنوانے والا کام ہے، یہ حج مقبول بنانے کا طریقہ نہیں ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اب وقوف کا وقت شروع ہو گیا، تو اس میں سب سے پہلے قبلے کی طرف کھڑے ہو کر کے مرد حضرات اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، خواتین بھی اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ 100 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھے، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، اس کے آخر میں وعلینا معہم ملاتے رہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم، یوں آخر میں وعلینا معہم ملاتے رہیں. بس دعائے عرفات آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، پورا طریقہ لکھا ہوا ہے، بس وہ زوال سے لے کر کے غروب تک کے لیے آپ کے لیے بہترین دستور العمل، گائیڈ اور رہنما ہے. آپ جیسے اس میں لکھا ہے بس آپ اسی طرح کرتے چلے جائیں، بس اس میں یہی لکھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. تو 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور بندے کی دعا بھی ہے، کیونکہ کریم کی تعریف دراصل اس سے مانگنا ہی ہوتا ہے. لہذا یہ کلمہ بھی ایسا پیارا کلمہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے سارے پیغمبروں کی دعا میدان عرفات میں یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور حضور سے بھی 100 مرتبہ پڑھنا ثابت ہے. لہذا ہم سب جو بھی وہاں پر حاضر ہوں، خواتین حضرات، 100 مرتبہ یہ پڑھیں، پھر 100 مرتبہ قل ھو اللہ احد کی سورت پڑھیں، اور اس کے بعد درمیان درمیان میں تلبیہ پڑھتے رہیں. جب بھی تلبیہ پڑھیں 3 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھ کے وہ دعا کریں، اور اس کے بعد پھر آپ تھک جائیں تو بیٹھ جائیں بھائی، کیوں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، لیٹ کے بھی ہو سکتا ہے. اب جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، وہ لیٹنا چاہیں بے شک لیٹ جائیں، جو بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بے شک بیٹھ جائیں، اور جو کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے ہیں وہ بے شک کھڑے ہو جائیں، تھک جائیں تو بے شک بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. لیکن زبان پر اللہ تعالیٰ کی یاد رہے، ذکر رہے، تسبیح پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، اور خاص طور سے دعائیں مانگتے رہیں. دعائے عرفات کے اندر مناجات مقبول کی دعاؤں کا آسان ترجمہ لکھ دیا گیا ہے، وہ سب دعائیں جو ہماری دل کی آواز ہیں اور ہماری ضرورت ہیں، ہم ان کے بے حد محتاج ہیں. بس وہ کتابی ہاتھ میں لے کر کے اللہ تعالیٰ سے پڑھتے جائیں، مانگتے جائیں، پڑھتے جائیں، مانگتے جائیں. اور اس میں 70 استغفار بھی لکھے گئے ہیں، جن میں قسم قسم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہیں معافی مانگی گئی ہے. تو یہ زندگی کا سنہری موقع ہے، اور وہ 70 قسم کے استغفار وہ ہیں جو حضور نے ایک قیدی کو خواب کے اندر تلقین فرمائے تھے، جن کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو قید سے رہائی عطا فرما دی تھی. تو بھائی ہم بھی جہنم کے قیدی ہیں، لہذا ہم بھی ان تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ یقیناً دوزخ سے آزادی ہوگی. یقیناً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ میدان عرفات میں جو آدمی یہ سمجھے کہ میرے گناہ تو اتنے ہیں، میرے گناہ تو اتنے ہیں کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی، وہ سب سے بڑا گنہگار ہے. وہ سب سے بڑا گنہگار ہے جو میدان عرفات میں توبہ کرنے کے بعد بھی یہ سمجھے کہ میری بخشش نہیں ہوئی اور میری مغفرت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اس سے بڑھ کر معافی کا کوئی اور میدان نہیں ہے. اس میدان میں جس طرح اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں اور لاکھوں مسلمانوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں، جہاں انہوں نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، صغیرہ و کبیرہ ہر قسم کے گناہ اللہ تعالیٰ حد میں معاف فرماتے ہیں، تو ہمارے گناہ ان کی رحمت کیا ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جب کچھ بھی نہیں ہے تو بس مایوس ہونا ہرگز جائز نہیں، بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرے سب گناہ الحمدللہ معاف ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. اسی طرح پھر جب عصر کی نماز کا وقت حنفی مذہب کے مطابق ہو جائے، جو 2 مثل کے بعد ہوتا ہے، یا غروب سے 1 گھنٹہ پہلے ہو جاتا ہے، غروب آفتاب سے 1 گھنٹہ پہلے، پھر اپنے اذان دے کر کے پھر اپنے عصر کی نماز پڑھ لیں، اور عصر کی نماز میں نماز کے بعد اسی طریقے سے پہلے تکبیر تشریق، پھر تلبیہ، اس کے بعد صرف دعا کریں. اب مغرب تک تھوڑا سا وقت چلے جاتا ہے، اس وقت کو بھی یاد الہی میں گزاریں، خاص طور سے دعا مانگنے میں گزاریں اپنے لیے اور تمام اہل میدان عرفات کے لیے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، بالخصوص پاکستان کی سلامتی اور دین اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے، امن و امان قائم ہونے کے لیے خوب دعائیں مانگیں وہاں پر، یہ اسی کام کے لیے، اور جتنے احباب نے آپ سے دعاؤں کی درخواست کی ہو ان کے لیے بھی دعائیں مانگیں. اس طرح سے غروب تک آپ دعاؤں میں، ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت میں، استغفار میں مشغول رہیں، اس طرح سے غروب تک اپنے آپ کو عبادت میں لگائے رکھیں. درمیان میں کچھ کھانا پینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کھانا پینا اصل نہ ہو، یاد الہی اصل ہونی چاہیے وہاں پر. اس طرح سے پھر شام جب ہو جائے گی تو 9 تاریخ مکمل ہو جائے گی. اب مغرب کے بعد وہاں نماز مغرب نہیں پڑھی جائے گی، بغیر مغرب کی نماز پڑھیں. مغرب کے بعد اب وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانگی ہوگی، وہاں روانہ ہوں گے مزدلفہ کی طرف. یاد رکھیے کہ غروب آفتاب سے پہلے محدود عرفات سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، مغرب تک حدود عرفات میں اپنے کو رکھنا واجب ہے. اگر کوئی مغرب سے پہلے میدان عرفات کو چھوڑ کر باہر چلا گیا اور پھر واپس نہ آیا تو اس پہ دم واجب ہو جائے گا. اس لیے اسے خیال رکھیں، جلدی نہ کریں، آرام سے سورج وہیں ڈوبنے دیں. جب میدان عرفات میں سورج ڈوب جائے اب آپ بے شک منا کی طرف روانہ ہوں، مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں، راستے میں وہی تلبیہ اور وہی کیا کہتے ہیں دعا اور درود شریف اور تسبیحات پڑھتے رہیں، اور نہ میدان عرفات میں مغرب کی نماز پڑھیں اور نہ ہی راستے میں پڑھیں، بلکہ مغرب کی نماز اب مزدلفہ میں جا کر پڑھنی ہوگی انشاءاللہ تعالی. لہذا مزدلفہ پہنچنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جب مزدلفہ پہنچنے کا یقین ہو جائے، جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہم حدود مزدلفہ میں داخل ہو گئے، تو اب وہاں جا کر کے 2 نمازیں ملا کر پڑھنی ہیں، مغرب اور عشاء. مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پر ملا کر پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک اذان دیں اور اس کے بعد پھر ایک اقامت، اور اس اقامت سے پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کیے جائیں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق اور تلبیہ کہیں گے. اس کے بعد اب پھر کھڑے ہو کر کے بغیر اقامت کے عشاء کے فرض پڑھے جائیں گے. مقیم ہوگا تو 4 پڑھیں گے، مسافر ہوگا تو 2 پڑھیں گے، اور پھر عشاء کے 2 فرض یا 4 فرض پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد وہی تکبیر تشریق اور اسی طریقے سے تلبیہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر اب مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنتیں پڑھیں گے، پھر وتر پڑھیں گے، اور پھر عبادت نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت کرنا چاہیں کریں. یہ رات بھی بڑی عبادت کی رات ہے، بعض العلماء کے نزدیک شب قدر سے بھی افضل ہے، اس لیے یہ رات بھی عبادت کی رات ہے. اس رات میں عبادت بھی کریں، آرام کرنا بھی سنت ہے، آرام بھی کریں. اور اسی رات میں کنکریاں مزدلفہ سے لی جاتی ہیں، جمرہ عقبہ کی 7 کنکریاں یہاں سے اٹھانا مستحب ہے، اور 70 کنکریاں یہاں سے اٹھانا جائز ہے بغیر کسی کراہت کے. تو عموماً 70 کنکریاں سب لیتے ہیں، 70 سے کچھ زیادہ آپ لے لیجئے، اور ان کا سائز جو ہے وہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، کھجور کی گٹھلی کے برابر، یا جو بڑا چھولا ہوتا ہے کابلی چھولا، اس کے برابر ہونی چاہیے. اتنی بڑی بڑی کنکریاں ہونی چاہیے، اور وہ کسی پتھر کو توڑ کر نہ بنائی جائیں کہ یہ مکروہ ہے، بلکہ ویسے ہی اللہ پاک نے وہاں پر خزانہ بنایا ہے کنکریوں کا، کہ صدیوں گزر گئیں اور ہر سال لاکھوں حاجی وہاں سے کنکریاں اٹھاتے ہیں، مگر وہاں کنکریوں آج تک کبھی کمی نہیں پڑی. جہاں بھی ذرا سی انگلی سے مٹی ہٹاؤ وہ کنکریاں نکلتی چلی جاتی ہیں. تو آپ تلاش کریں وہاں پہ کنکریاں، اور فی آدمی 70 کنکریاں اٹھا لیں، کیونکہ 3 دن وہاں کنکریاں ماری جائیں گی، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، اور اگر 13 تاریخ میں بھی کوئی وہاں پر ٹھہر گیا تو اسے بھی کنکریاں، ایک پہلے دن جو 7 کنکریاں، باقی دنوں میں 21 کنکریاں ہوں گی، تو 70 کنکریاں ان میں سے اٹھانے سے حساب صحیح رہتا ہے اور سہولت اور آسانی رہتی ہے. بہرحال کنکریاں چھولے، بڑے چھولے کے برابر یا کھجور کی گٹھلی کے برابر وہاں سے اٹھا لیں اور اٹھا کر کے جمع کر لیں. ان کو دھو کر استعمال کرنا مستحب ہے، اگرچہ بغیر دھوئے بھی کنکری مارنا اور استعمال کرنا درست ہے. اس طرح سے یہ کنکریاں اپنے پاس جمع کر لیں. پھر فجر کی نماز جیسے صبح صادق ہو جائے اندھیرے میں پڑھنا سنت ہے، لہذا اذان دے کر کے پہلے فجر کی سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھیں، اس کے بعد پھر دعا مانگ لیں. اب صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک یہ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے، اور وقوف مزدلفہ واجب ہے. البتہ بوڑھوں پر، کمزوروں پر، ضعیفوں پر، بیماروں پر اور عورتوں پر بچوں پر واجب نہیں. وہ اگر رات ہی کو منا چلے جائیں تو گنجائش ہے, لیکن بہرحال جو صحت مند ہیں تندرست ہیں ان کے ذمے یہ وقوف واجب ہے. اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں, اور قبلے کی طرف رخ کر کے پھر اسی طرح ہاتھ پھیلائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں, اور اسی طریقے سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھیں, درود شریف پڑھیں, اور پھر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. یہ تھوڑی دیر بھی اگر کوئی اس طرح سے مزدلفہ کے اندر ٹھہر جائیں تو واجب ادا ہو جاتا ہے. اور جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ ذرا آرام سے بیٹھ کر کے گڑ گڑا کے دعائیں کریں, اس طرح سے دعا کرنا یہ مستحب ہے. اس طرح جب سورج نکلنے میں تھوڑی سی دیر رہ جائے تو اب آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور وہاں مینا پہنچ جائیں گے. اب مینا جب پہنچیں گے تو 10 تاریخ ہو جائے گی, یہ 10 تاریخ جو ہوگی یہ تیسرا دن ہوگا. تو اس 10 تاریخ کو 4 کام ہوتے ہیں جو بڑے اہم ہوتے ہیں, جن میں سے بعض تو 10ویں دن ہی ہیں ضروری ہیں, بعض آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کنکری جمرہ عقبہ و کنکری مارنا یہ تو 10 تاریخ ہی کے اندر ضروری ہے, اس میں ہم تاخیر نہیں کر سکتے. لیکن جیسے قربانی کرنا ہے, سر منڈانا ہے, طواف زیارت کرنا ہے, یہ 11 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں, 12 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں. لیکن کنکری مارنے والا عمل تو بہرحال سب سے پہلے بھی ہے اور 10ویں تاریخ میں ہے. لہذا 10 تاریخ کو مینا پہنچنے کے بعد اب پہلا عمل جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا ہے. جمرہ عقبہ اردو میں وہاں پر اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں, عربی میں جمرہ عقبہ کہتے ہیں جو مینا کے آخر میں ہے, مکہ مکرمہ کی طرف زیادہ نزدیک ہے, عزیز سے بھی بہت زیادہ قریب ہے وہ. تو وہاں سے آپ کنکری مارنے کے لیے, اب تو اللہ کا شکر ہے کہ سعودی حکومت نے وہاں پر اس قدر توسیع کر دی ہے اور 2 یا 3 منزلیں بنا دی ہیں کہ اب پہلے والی تکلیف جو رش کی ہوتی تھی وہ ہے نہیں. اور انتظام بھی ماشاءاللہ وہ ایسا اچھا کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گروپ کو کنکری مارنے کے لیے بھیجتے ہیں, جو وہ نکل جاتے ہیں تو دوسرے کو چھوڑتے ہیں, تو اب کوئی خاص پریشانی نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ دن ہی میں بآسانی جا کر کے ہر آدمی اپنی اپنی کنکری مار لے. اور کنکری مارنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ جمرہ عقبہ کے پاس جائیں تو بس 3 دن ایک بات یاد رکھیں, 3 دن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کنکری مارنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کا دایاں ہاتھ جو وہ کیا کہتے ہیں مینا کی طرف ہوگا اور بایاں ہاتھ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف ہوگا, بس اس کا خیال رکھیں. اور اگر اس کے خلاف بھی کنکری ماریں گے تو کنکری کا واجب ادا ہو جائے گا, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایسا خیال رکھنا بہتر ہے. اس طرح سے جمرے کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ ایک کنکری لیں گے اور اس طرح پکڑیں گے اس کو یوں, پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو پھینک دیں گے اس دائرے میں, اس گڑھے میں جو کشتی نما وہاں پر بنا ہوا ہے. اب تو پہلے زمانے میں جمرہ ایک ستون کی طرح ہوتا تھا, پرانی تصویروں میں آپ نے دیکھا ہوگا, اب ایک پوری 30 فٹ کی بلکہ 30 گز کی ایک لمبی دیوار ہے اور دونوں جانب اس کے کشتی سی بنی ہوئی ہے. تو اب تو مسئلہ بہت ہی آسان ہے, اس کے اندر اندر وہی گول اور چوکور سا جمرہ ہے اور اس کے نیچے اسی طریقے سے گول سا گھیرا ہے. کنکریاں جو بھی جاتی ہیں کہیں سے بھی آپ ماریں گے وہ جب اندر گئی ہیں تو گھوم کر کے وہ سیدھی اسی دائرے میں جائے گی جہاں پر جانے سے کنکری کا واجب ادا ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, کہیں سے بھی کھڑے ہو کر کے آپ اس کشتی کے اندر آپ اپنی کنکری پھینک دیں تاکہ وہ اندر چلی جائے. اس طرح سے بسم اللہ اللہ ہوگا پڑھ کے آپ وہاں پہ کنکری ماریں, اس طرح 7 کنکری الگ الگ بسم اللہ اللہ ہوگا پڑھ کے آپ ماریں گے, اور جب 7 کنکریاں پوری ہو جائیں گی تو اب بغیر دعا مانگے وہاں سے واپس آ جائیں گے. یہ پہلا حج کا واجب آپ کا ادا ہو گیا. یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں جو آج بھی ہے, دوسرے تیسرے دن بھی سب کو یاد رکھنے کا ہے, وہ یہ کہ عام طور پر یہ کمزوری مسلمانوں میں آ گئی ہے کہ اچھے خاصے صحت مند تندرست توانا خواتین و حضرات بھی کنکری مارنے نہیں جاتے. اگر ان کا کوئی ساتھی کنکری مارنے جائے بھائی میری بھی کنکری مار دینا بھائی. عام طور پر خواتین اپنے بھائی اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے شوہر سے کہتی ہیں بھائی آپ جا رہے ہو میری بھی کنکری مار دینا. یاد رکھو بلا عذر اس طریقے سے دوسرے کے ذریعے کنکری ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگی. اور ترک واجب سے دم واجب ہوتا ہے. دم بھی واجب ہو، دم کا واجب ہونے کا مطلب یہ کہ حج ناقص ہو گیا آپ کا، اب قابل قبول نہیں رہا آپ کا حج، حج بھی ناقص ہو گیا، واجب بھی ادا نہیں ہوا، اب دم دینا پڑے گا، دم سے اس کی تلافی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو ایسی کوئی سہولت پسندی کا کوئی ارادہ نہیں کرے بھائی، عذر میں معتبر ہے یہ، بلا عذر معتبر نہیں. عذر یہ ہے کہ کوئی آدمی اتنا کمزور ہو یا اتنا بیمار ہو جائے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھ سکے، اتنا کمزور ہوئے کہ اب بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے، ایسے کمزور اور ایسے بیمار مرد عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسرے کے ذریعے اپنی کنکریاں ادا کروا لیں. عام حاجی کے لیے یہ سہولت نہیں ہے بھائی، عام خواتین و حضرات کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس طریقے سے وہ کنکری لگائیں اور دوسرے کے ذریعے اپنی کنکریاں ادا کروائیں. بھائی حج کرنے گئے ہیں تو حج کا فرض بھی ادا کرو، واجب بھی ادا کرو، تبھی تو حج ادا ہوگا، ایسے کیسے حج ادا ہو جائے گا. اور یہاں ایک غلطی اور بعض حضرات سے ہوتی ہے، وہ یہ کہ کسی کا بیٹا کنکری مارنے کے لیے گیا، کسی کا شوہر کنکری مارنے کے لیے گیا، کبھی شوہر نہیں گیا لیکن بیوی کنکری مارنے کے لیے چلی گئی. نہ شوہر نے کہا، نہ بیوی نے کہا، نہ باپ نے کہا، نہ بیٹے نے کہا، نہ ماں نے کہا، نہ بہن نے کہا، اپنے طور پر بھائی میں اپنی کنکری ماروں، چلو میں اپنے والد صاحب کی بھی مار دیتا ہوں. شوہر مارنے گیا تو چلو بھائی میں اپنی بیوی کی بھی کنکری مار دیتا ہوں. اور بیوی گئی تو چلو جی میاں جی اب کیا آئیں گے، لاؤ میں کنکری ان کی طرف سے بھی مار دیتی ہوں. انہوں کو حکم ہی نہیں دیا اور انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں، اپنی طرف سے مار دی. یاد ہو اس طریقے سے کسی کنکری ادا نہیں ہوتی. یہاں تک کہ حقیقتاً کوئی مریض ہے، بیمار ہے، کمزور ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ بھی اگر کسی کو اپنا وکیل نہیں بنائے گا اور کسی کو کنکری مارنے کا حکم نہیں دے گا اور دوسرا اس کے بغیر حکم کے کنکری مار دے گا، ادا نہیں ہوگی اسی کنکری، اور اس مریض پر دم واجب ہوگا اگر اس نے کسی کے ذریعے اپنی کنکری نہ لگوائی. تو یہ بھی غلطی بعض لوگ کرتے ہیں. یاد رکھو کہ جو صحت مند ہے وہ تو خود ہی جا کر کرے گا اپنی کنکری، تو اپنی کنکری خود جا کر کے ادا کرنا اس کے ذمہ ضروری ہے. اور جو بیمار ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، جس کے اندر خود جا کر کنکری مارنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کسی کو اپنا وکیل بنائے، کسی کو حکم دے کہ آپ جاؤ میری طرف سے بھی میری کنکری ادا کر کے آؤ، تب جائے گا وہ اس کی طرف سے، پھر وہ اسے قائم مقام ہو جائے گا، اور قائم مقام ہو کر کے اب اگر وہ کنکری مارے گا تو اس کی طرف سے کنکری ادا ہو جائے گی، مگر جب کہ وہ معذور ہو. تو کنکری مارنے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اپنی کنکری بھی ادا کریں، اگر دوسرے کی طرف سے کرنا ہے تو اس کی طرف سے باقاعدہ حکم لیں، اور پھر وہ معذور بھی ہو اور بیمار بھی ہو، اس میں خود آنے کی طاقت بھی نہ ہو. اب تو الحمدللہ ویل چیئر ہر جگہ دستیاب ہے، اور ویل چیئر پہ تو مریض سے مریض، کمزور سے کمزور آدمی بھی خود جمرے کے پاس جا کر آسانی سے کنکری مار سکتا ہے. اب تو بہت ہی سہولت اور آسانی ہو گئی الحمدللہ. خیر، تو 10 تاریخ کو یہ جمرہ عقبہ کی کنکری مارنا ہے، اور جمرہ عقبہ کے بعد دعا نہیں ہے، بغیر دعا ہی کے بس وہاں سے اب واپس اپنے قیام گاہ پہ آ جائیں. اس کے بعد اب دوسرا عمل قربانی ہے. اب چاہے قربانی آپ 10 تاریخ کو کر لیں، چاہے قربانی آپ 11 تاریخ میں کر لیں یا 12 تاریخ میں کر لیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن اپنی قربانی کے ہونے کا اطمینان حاصل کریں. یہ دوسرا واجب ہے، حج تمتع میں قربانی واجب ہوتی ہے، قران کے اندر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، حج افراد میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قربانی واجب نہیں ہوتی، مستحب ہے. اور وہاں جو 1,00,000 گنا ثواب ملتا ہے، اس کا تقاضا یہ کہ افراد کرنے والے کو بھی قربانی حج کر لینی چاہیے. مال والی قربانی کا حکم یہ ہے، مال والی قربانی کا حکم یہ ہے کہ جو آدمی مکہ مکرمہ میں منا کے ایام کے ساتھ، حج کے جو 5 دن ہیں، ان 5 دن سمیت جو آدمی مکہ مکرمہ کے اندر مقیم ہوگا، اس کے اوپر حج کی قربانی الگ واجب ہوگی، مال والی قربانی الگ واجب ہوگی. اب مال والی قربانی کے بارے میں اختیار ہے، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں کر لے اور چاہے پاکستان میں کرنے کے لیے کہہ کے آ جائے، اختیار ہے اس کو بالکل. اور جو آدمی وہاں پر مسافر رہے گا، یعنی جس کو حج کے 5 دن سمیت مکہ مکرمہ میں قیام کے ایام 15 دن سے کم کم مل رہے ہیں، جیسے 8 دن، 9 دن، 10 دن، 11 دن، 12 دن، 13 دن، اتنے دن ہیں بس اس کے، بس اس کے بعد اس کو وہاں سے جانا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مسافر ہوگا، اور جب مسافر ہوگا تو اس پر مال والی قربانی واجب نہ ہوگی، صرف حج قربانی واجب ہوگی اگر حج تمتو یا حج قران ہوگا، ایسی صورت میں پھر بس وہ اپنے حج کی قربانی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال حج کی قربانی کرے، اور ہر حاجی اپنے قربانی ہونے کا اطمینان حاصل کرے تاکہ وہ تیسرا واجب جو ہے سر منڈانا وہ اطمینان سے کر سکے۔ جب اس کو اطلاع مل جائے، اس کے احباب اس کو اطلاع کرتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی، یا اس نے خود جا کر اپنی قربانی کر لیے، تو اب تیسرا واجب یہ ہے کہ وہ اپنا سر منڈوائے۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنا سر منڈوائیں، اور سارا سر کے بال منڈوانا سنت ہے، اور چوتھائے سر کے بال سر منڈوانا واجب ہے، اور خواتین اپنے سر کے بالوں میں سے کم از کم ڈیڑھ انگل بال، سارے بالوں میں سے ڈیڑھ انگل بال قطر لیں یا قطروا لیں، اور ان کو اس بات کا یقین حاصل کر لینا ضروری ہے کہ ان کے ڈیڑھ انگل بالوں میں کم از کم چوتھائے سر کے بال ضرور آ گئے ہیں، کیونکہ یہ ان کے ذمہ واجب ہے، باقی سارے سر کے بال قطرنا ان کے لیے بھی سنت ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے سر کے بال قطروا لیں، اب یہ واجب ہو گیا، اب یہ واجب ادا ہو گیا۔ اس طریقے سے سر منڈوانے کے بعد یا خواتین کا اپنے سر کے بال ڈیڑھ انگل کے برابر قطروانے کے بعد اب احرام کھل جائے گا۔ احرام کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ احرام کی چادریں مرد حضرات اتار دیں گے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیں گے، اور اب تمام ممنوع باتیں حلال ہو جائیں گی، سوائے میاں بیوی والے خاص تعلق کے کہ وہ طواف زیارت کے بعد حلال ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ کم کریں 2/11 کو پھر آپ تینوں جمرات کی کنکری ماریں گے، جمرہ اولا، جمرہ وسطی، جمرہ عقبہ۔ پہلے جمرہ اولا کی 7 کنکریاں ماریں گے، اور اسی ترتیب سے ماریں گے جیسے میں نے بتایا تھا کہ اپنا چہرہ جمرے کی طرف ہوگا، اور دایاں ہاتھ منا کی طرف ہوگا، بایاں ہاتھ مکہ مکرمہ کی طرف ہوگا، رخ آپ کا جمرے کی دیوار کی طرف ہوگا۔ پھر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں یگے بعد دیگرے ماریں گے۔ اس کے بعد پھر ذرا سا قبلے کی طرف منہ کر کے اور جمرے سے ہٹ کر کے آپ دعا کریں گے، یہاں دعا مانگنا مستحب ہے۔ اس کے بعد پھر جمرہ وسطی پر اسی طرح کنکری مار کر قبلے کی طرف رخ کر کے جمرے سے ہٹ کر دعا کریں گے۔ پھر اس کے بعد جمرہ عقبہ کی طرف جائیں گے، اسی طرح اس کے 7 کنکریاں مارنے کے بعد وہاں دعا نہیں کریں گے، بغیر دعا کیے وہاں سے آ جائیں گے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کے بعد ایک دعا بھی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک دعا بھی ہے جو کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اگر زبانی یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ کتاب میں دیکھ کر کے بھی آپ وہ دعا کر سکتے ہیں۔ وہ بڑی پیاری دعا ہے جو حضور نے اس موقع پر مانگی ہے اور ہمیں تعلیم فرمائی ہے، وہ مانگنی چاہیے۔ اس طرح سے 11 کو یہ تینوں جمرات کی کنکری ماری جائے گی، اور قربانی اگر پہلے دن نہیں ہو تو 11 کر لیں۔ عموماً 11 کو قربانی کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جس کو سہولت ہو پہلے دن ہو پہلے دن کر لیں، ورنہ دوسرے دن کر لیں۔ پہلے دن افضل، دوسرے دن پھر، تیسرے دن آخری دن ہے قربانی کرنے کا۔ پھر اس کے بعد اب اور کوئی عمل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت 10 کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن عموماً 10 کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور جانا آنا طواف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ عموماً 11 کا بھی دن گزار کر رات میں طواف زیارت کرنا عموماً آسان ہوتا ہے، تو آپ بھی اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں۔ تو دن گزار کر کے آپ کنکریاں شام کو مارتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں اور وہاں جا کر کے طواف زیارت کر لیں۔ یہاں ایک مشورہ ہے، مسئلہ تو نہیں ہے، وہ مشورہ ہے جس میں سہولت ہے۔ بس وہ سہولت یہ ہے کہ جن حضرات کو حج کے فوراً بعد وطن واپس آنا ہے یا مدینہ طیبہ جانا ہے، تو چونکہ یہ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ تمام حاجیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو طواف بھی بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور ہر آدمی کے لیے رش میں طواف کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو عام طور پر حاجیوں پر، چاہے مرد ہوں یا عورت، اور چاہے حج کسی بھی قسم کا ہو، یعنی طواف چاہے حج قران ہو، چاہے حج تمتع ہو، اور چاہے حج افراد ہو، لیکن ہوں باہر سے آنے والے، جیسے ہم پاکستان سے جانے والے ہیں، ان سب پر طواف ودا واجب ہوتا ہے، سب پر طواف ودا واجب ہوتا ہے۔ طواف زیارت فرض ہے، طواف ودا واجب ہے مردوں پر بھی عورتوں پر بھی۔ لہذا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو 11 گزار کر رات میں آپ طواف زیارت کریں گے، طواف زیارت کے بعد ہی طواف ودا بھی کر لیں تو آپ کو طواف کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اس رات میں عام طور پر طواف زیارت بھی بہت آسان ہوتا ہے, کیونکہ طواف زیارت کا اصل رش 10 تاریخ کو ہوتا ہے, پھر رات کو ہوتا ہے, پھر 11 تاریخ کے دن میں ہوتا ہے, شام تک یہ رش عام طور پر ختم ہو جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے. جب بہت کم ہو گیا تو اب جس طرح طواف زیارت آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی نہایت آسانی سے ہوگا, تو طواف ودا بھی اس وقت کرنا بہت آسان ہوگا. بعد میں حج سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر طواف بہت ہی رش کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, اس کے اندر آدمیوں کو نیچے قدم رکھنا بھی بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. تو طواف ودا اگر اس وقت کریں گے تو ہو تو جائے گا, لیکن ذرا دشواری سے ہوگا. اس لیے اب یہ سہولت ہے کہ آپ ابھی طواف زیارت کر لیں, طواف زیارت کے بعد طواف ودا بھی کر لیں, پھر اگر حج کی صحیح نہیں کی تو طواف کے بعد طواف زیارت کے بعد اب حج کی صحیح کر لیں. حج کی صحیح اور طواف کا بالکل وہی طریقہ ہے جو میں نے گزشتہ اتوار کو عمرے کی طواف اور عمرے کی صحیح کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا, کتاب میں اس کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے, اس کے مطابق آپ نے کر لیں, طواف ودا کر لیں. طواف زیارت کے بعد اسی طرح 2 رکعتیں ہیں اور اسی طواف ودا کے بعد بھی 2 رکعتیں ہیں. البتہ سفر پر جاتے ہوئے اگر کسی نے طواف ودا نہیں کیا, خاص طور سے خواتین نے طواف ودا نہیں کیا اور جس وقت چلنے لگیں ان کو قدرتی مجبوری پیش آ گئی, تو ایسی صورت میں ان کو چھوڑ کر جانا جائز ہے, اس صورت میں ان کے اوپر کوئی دم واجب نہ ہوگا. بہرحال اس طریقے سے طواف اپنا مکمل کر لیں اور طواف ودا بھی آپ کا ہو گیا, اور اس کے بعد پھر حج سے دوبارہ مینا چلے جائیں اور مینا جا کر کے پھر 12 تاریخ کی بھی آپ کنکریاں ماریں اسی ترتیب سے جیسے کہ پہلے ماری تھی. لیکن 11 اور 12 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. 10 تاریخ میں کنکری مارنے کا وقت تو صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے اور 24 گھنٹے اس کا وقت رہتا ہے, لیکن 11 اور 12 تاریخ میں جو کنکری کا وقت ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا, صبح صادق تک اس کا ٹائم ہے. رات میں کنکری مارنا مکروہ ہے لیکن عذر میں مکروہ بھی نہیں ہے. اس طریقے سے 10, 11, 12 کو کنکری ماریں. اس کے بعد پھر سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے بہتر ہے کہ اگر کوئی مکہ مکرمہ آنا چاہے یا عزیزی آنا چاہے آ جائے, لیکن اگر سورج بھی مینا کے اندر ڈوب جائے تو پھر مینا سے واپس عزیزیہ یا مکہ مکرمہ آنا مکروہ ہے, لیکن اگر کوئی آ جائے تو دم وغیرہ کچھ واجب نہیں ہوتا. البتہ اگر 13 تاریخ کی صبح صادق بھی مینا کے اندر کسی پر ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں 13 تاریخ کی کنکری بھی مارنا اس کے ذمہ واجب ہو جائے گی. پھر اگر بغیر کنکری مارے واپس جائے گا تو گنہگار ہوگا, لہذا اور دم واجب ہو جائے گا. اس لیے پھر کنکری مار کر آنا چاہیے. اور آج کل ماشاءاللہ بہت سے حاجی 13 تاریخ کو بھی مینائی میں قیام کرتے ہیں اور معلمین بھی یہ سہولت دے دیتے ہیں, اس طرح سے ان کو ایک فضیلت بھی مل جاتی ہے اور ایک واجب بھی مزید ان کا آسانی سے ادا ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پھر مکہ مکرمہ آنا آسان بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ 12 تاریخ کی شام کو جب مینا سے واپس جاتے ہیں تو تمام راستے جام ہوتے ہیں اور ٹریفک اتنا جام ہوتا ہے کہ چیونٹی کی رفتار سے چل رہا ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ آدمی مینا میں وہ رات گزار لے, اور مینا میں رات گزار کے اور سویرے کنکریاں مار کے آرام سے آدمی مکہ مکرمہ آ سکتا ہے, راستہ بھی کھل جائے گا اور یہ سعادت بھی مل جائے گی. بہرحال 13 تاریخ کی کنکری بھی اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہاں پہ صبح صادق ہو جائے. اس طرح سے اب حج مکمل ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو باقی دن مکہ مکرمہ میں قیام کے اندر مل جائیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہیں, نوافل پڑھتے رہیں, دعائیں کرتے رہیں, تلاوت کرتے رہیں. دستور العمل کتاب کے آخر میں لکھا ہوا ہے, اس دستور العمل کو دیکھ لیں اور جتنا بھی وقت بچے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں گزارے, گناہوں سے بچنے میں گزارے, تاکہ وہاں کی جو فضیلتیں برابر ہم سب کو حاصل ہوں, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. حج کے بعد اکثر حاجی مدینہ طیبہ جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے بعض لوگ حج سے پہلے مدینہ طیبہ جاتے ہیں, تو حج کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی سعادت ہے. حدیث میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی حج کرے اور حج کے بعد میری قبر کی زیارت کرے تو وہ زیارت کی سعادت حاصل کرنے میں ایسا ہے جیسے کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. اور ایک روایت میں ہے کہ من زار قبری وجبت له شفاعتی, جس نے میرے مزار کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی میرے حج کرے اور پھر میری زیارت کو نہ آئے اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. اور پھر یہ بھی ہے کہ جتنے بھی نوافل ہیں اور جتنے بھی مستحب کام ہیں ان میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ عبادت یہ ہے اور فضیلت والا عمل یہ ہے کہ بندہ اور امتی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے سلام پیش کرے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو براہ راست آپ کے روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر سلام پیش کرتا ہے آپ سنتے ہیں اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں. تو اتنی بڑی سعادت ہے. اس لیے جب مکہ مکرمہ سے یا یہیں سے سیدھے مدینہ طیبہ کسی کا جانے کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے مزار مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر شروع کرے اور مدینہ وہاں پہنچ کر مسجد نبی کی زیارت تو خود بخود ان شاء اللہ تعالیٰ حاصل ہو جائے گی. اور وہاں پر مدینہ طیبہ جانے کے لیے کسی احرام کی ضرورت نہیں ہے, بس اپنے عام کپڑوں ہی میں آپ جائیں. بس دو باتوں کا خاص طور سے اہتمام کریں, ایک تو سنتوں پر عمل کرنے کا بطور خاص اہتمام کریں. اس کے لیے کتاب علیکم سنتی فی الحال کافی شافی ہے, اس کو ابھی سے اپنے مطالعے میں رکھیں, اس کی سنتوں کو ابھی سے اپنے عمل میں لائیں. خاص طور سے جب مدینہ طیبہ روانہ ہو تو ایک ایک سنت پر عمل کرتے جائیں اور زبان پر درود شریف رکھیں. جتنا آپ درود شریف پڑھیں کم ہے, جتنا درود شریف پڑھیں کم ہے. یہ دو چیزیں مستحب ہیں, کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں, سنتوں پر عمل کرتے رہیں اور باقی دوسرے اذکار اور تسبیحات بھی جاری رکھیں. اس طریقے سے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد اپنے قیام گاہ پہ جا کر کے آرام کی ضرورت ہو آرام کر لیں, غسل کر لیں اور پھر اپنے کپڑوں میں جو سب سے اچھے کپڑے ہوں وہ پہن لیں اور خوشبو لگا لیں, کنگھا کر لیں اپنے بالوں میں اور اپنے سکون اور وقار کے ساتھ کچھ پیسے خیرات کرتے ہوئے آپ مسجد نبوی کی طرف چلیں اور باب السلام یا باب جبریل معلوم ہو اور وہاں سے آسانی کے ساتھ اندر داخل بھی ہو سکتے ہوں تو ان سے داخل ہوں, ورنہ جس دروازے سے بھی سہولت ہو آپ داخل ہوں اور مسجد نبوی میں جا کر کے مکرو وطن ہو تو دو رکعت نفل شکرانے کے پڑھیں, اس میں وہی سورہ فاتحہ کے بعد قلی الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا احسان ہے, آپ نے ہمیں اس مبارک مسجد میں پہنچا دیا, حضور کی خدمت میں پہنچا دیا. یہ خدمت میں ابھی سلام پیش کرنے کے لیے جاؤں گا, یا اللہ میں تو بڑا نالائق ہوں اور میں تو بڑا خطا کار اور سیاہ کار ہوں, یا اللہ میری مدد فرمانا کہ میں حضور کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میرا سلام قبول ہو جائے اور حضور مجھ سے راضی ہو جائیں. اور پھر یہ دعا کر کے پھر آپ پوری توجہ دھیان سے عاجزی کے ساتھ عاجزی کرتے ہوئے آپ حضور کے روضہ اقدس کی طرف چلیں. حضور کے روضہ مبارک کے سامنے دو ستون کے درمیان میں جالیوں کے اندر تین سوراخ ہیں, ایک بائیں طرف والا سب سے بڑا, باقی دو چھوٹے چھوٹے ہیں. جو بڑا سوراخ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر مزار مبارک میں یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے اور اس کے برابر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے مزار مبارک میں ان کا چہرہ مبارک ہے. پھر اس کے برابر میں مزار کے کمرے کے اندر جالیوں کے اندر مزار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چہرہ مبارک ہے. لہذا پہلے آپ بڑے سوراخ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور گردن نظریں نیچی کر کے توجہ دھیان سے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے, پھر اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی حبیب اللہ, کم از کم یہ تین دفعہ کہہ لیں. اس کے بعد تمہارے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی خدمت میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعنہ, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعنہ آپ کہیں گے. اس کے بعد اگر اتنا ہی موقع ہے تو بس اتنا ہی موقع کہہ کے آپ آگے چلے جائیں, اور اگر سہولت ہے تو آپ دوبارہ پھر حضور کے سامنے آ جائیں اور آپ کے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر کے پھر ذرا دیر تک الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی نبی اللہ کہتے رہے دل کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, اور پھر آپ دوسرے حضرات کا سلام بھی پیش کر دیں. اب اگر ان کے نام یاد ہیں تو آپ نام لیتے جائیں کہ خالد نے یا اللہ آپ کی خدمت, حضور آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے, راشد نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے, عبد الرحیم نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے. یا تو یوں کہتے ہیں اگر یاد نہ آئے یا موقع نہ ہو تو آپ کہیں یا رسول اللہ بہت سے احباب نے آپ کی خدمت اقدس میں سلام پیش کرنے کے لیے مجھ سے کہا تھا, میں ان کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, آپ ان کا سلام لے لیجئے. اور پھر اپنے لیے بھی اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی درخواست کیجئے، حضور آپ ہمارے لیے، میرے سب احباب کے لیے قیامت کے دن سفائش فرمانا، شفاعت فرمانا، شفاعت فرمانے کی آپ سے درخواست ہے، آپ یہ کہہ کے اس کے بعد السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے آپ مسجد میں کسی جگہ چلے جائیں اور وہاں جا کر قبلے کی طرف بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں، اس کا نام ہے سلام پیش کرنا، اسے کہتے ہیں حضور خدمت میں سلام پیش کرنا، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس سب سے افضل حضور خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کرنا ہے، اور اگر کبھی حضور کی خدمت میں سلام پیش کرنے کا موقع نہ ملے تو مسجد نبی میں کہیں سے بھی آپ سلام پیش کر سکتے ہیں، بلکہ مسجد نبی کے باہر سے بھی آپ سلام پیش کر سکتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے آپ خدمت میں سلام پہنچ جائے گا، یہاں سے بھی آپ سلام پیش کریں گے تو حضور خدمت میں ملائکہ کے ذریعے سلام پہنچ جائے گا، اس طرح سے پھر مدینہ منورہ کے اندر آپ کوشش کریں کہ پانچوں نمازیں روزانہ آپ کے مسجد نبی کے اندر ہوں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے مسجد نبی میں 40 نمازیں پڑھی اور کوئی نماز اس کے فوت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو دو براتیں عطا فرماتے ہیں، ایک تو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں اور ایک دوزخ سے بری فرما دیتے ہیں، تو دوزخ سے برات اور نفاق و عذاب سے برات اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن خواتین کو یہ فضیلت گھر کے اندر حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور نے ان کی نماز کو مسجد نبی سے گھر میں پڑھنے کو بہتر قرار دیا ہے، لہذا یہ فضیلت ان کو گھر میں حاصل ہوگی، ان کو 40 نمازیں مسجد میں آ کر پڑھنے کی پابندی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں، مرد حضرات کے لیے بہتر ہے کہ وہ یہ 40 نمازیں اپنی پوری کر لیں، اسی لیے عام طور پر حاجیوں کا قیام مدینہ طیبہ میں 8 دن کا ہوتا ہے، اور مسجد قبا بھی آپ چلے جائیں، مسجد قبا کی یہ فضیلت ہے کہ جو جا کر کے وہاں 2 رکعت پڑھتا ہے تو اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو مسجد قبا بھی قریب میں اور جنت البقیع بھی سامنے ہی ہے، وہاں پر بھی آپ جمعرات کو یا جمعے کو جانا چاہیں یا کسی بھی دن آپ جانا چاہیں، وہ سویرے بھی وہ کھلتی ہے، شام کو بھی کھلتی ہے، وہاں جا کر کے جہاں قبریں شروع ہوں وہاں سلام کریں، السلام علیکم یا اہل قبور، اس کے بعد پھر آپ جتنا بھی ہو سکے قرآن شریف پڑھ لیں، یاسین شریف پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، 12 دفعہ قل ھو اللہ پڑھ لیں، اور اس کا ثواب جو ہے جتنے مسلمان وہاں پر مدفون ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچا دیں، سامنے ازواج مطہرات کے مزارات ہیں، دائیں طرف اہل بیت کے مزارات ہیں، بائیں طرف ایک کونے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 صاحبزادیاں آرام فرما ہیں، آگے جائیں گے تو حضور کے صاحبزاد حضرت ابراہیم کا مزار ہے، پھر اور آگے جائیں گے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت البقیع کے درمیان میں مزار ہے، یہ پورا قبرستان بس سمجھو یہ بقعہ نور ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں پر دنیا کے 2 قبرستان اس طرح چمکتے ہیں جیسے دنیا میں 14 رات کا چاند چمکتا ہے، ایک جنت المعلا جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے اور ایک جنت البقیع جو مدینہ طیبہ کے اندر ہے، اور شہداء احد کی زیارت کر لیں، اس طرح سے مدینہ طیبہ کی زیارتیں بھی کرنی چاہیے، لیکن زیارتیں کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی حج کی عمرے کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہاں جا کر کے ایمان تازہ ہوتا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے وہاں جانا اچھا ہے، لیکن جب جائیں تو اس کا خیال رکھیں کہ مسجد نبی کی جماعت فوت نہ ہو، کیونکہ مسجد نبی کی جماعت کا ثواب ان زیارتوں سے بہتر ہے، لہذا ایسے فجر پڑھ کے جائیں اور زور سے پہلے پہلے واپس آ جائیں تاکہ مسجد نبی کی جماعت فوت نہ ہو، اس طرح سے باقی ایام مسجد مدینہ طیبہ میں گزاریں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، اس طرح سے یہ اپنے ایام پورے کریں، پھر جب یہ یہاں کی حاضری مکمل ہو جائے، یہیں سے وطن واپس آنا ہو یا مکہ مکرمہ سے وطن واپس آنا ہو تو پھر مدینہ طیبہ سے واپسی پر بھی ایک مرتبہ آپ خدمت اقدس میں سلام پیش کر کے اور دعائیں کر کے کہ یا اللہ یہ ہمارا یہاں سے جانا آخری نہ ہو بلکہ بار بار آنے کا پیش خیمہ ہو، اسی طریقے سے مکہ مکرمہ سے جب واپسی ہو تو طواف ودا کریں اور طواف ودا میں بھی یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ ہمیشہ کے لیے جانا نہ ہو بلکہ بار بار آنے کا باعث ہو، اس طرح سے حسرت کے ساتھ دونوں جگہ سے واپس لوٹیں، اور پھر واپس آ کر کے واپسی میں بھی ایک ادب ہے جو عمل میں آ جائے تو بہت اچھا ہے کہ جب اپنے وطن واپس لوٹیں تو پہلے اپنے محلے کی مسجد میں جائیں اگر مکروہ اور ممنوع وقت نہ ہو، اور یہ مردوں کے لیے خواتین کے لیے نہیں ہے، مسجد میں آئیں اور مکرو وقت نہ ہو تو پھر دو رکعت نفل وہاں مسجد میں آ کے ادا کریں اور پھر اپنے گھر چلے جائیں. یہ بھی مسنون عمل ہے جو کرنا چاہیے. اور آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون. اور واپسی کی ایک دو دعائیں میں نے کتابچے کے آخر میں لکھی ہیں, وہ سب پڑھیں اور پھر اپنے گھر آئیں اور آرام سے رہیں. اور آئندہ یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اب کوئی گناہ نہیں کریں گے, اب کوئی نافرمانی نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور تابعداری کی زندگی اختیار کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوانا رب اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفی علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. خاص طور سے حج میں جو گناہ زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں جن کی طرف متوجہ کیا گیا ہے, یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے سب حاجیوں کو اور حجنوں کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خاص طور سے تمام گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنے فضل سے ہم کو حج مبرور اور عمرہ مبرورہ نصیب فرما, اور آداب کے ساتھ مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما اور بار بار نصیب فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اس سفر کو قبول فرما. یا اللہ اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے عبادت و طاعت کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اپنے رحمت سے اپنے فضل سے حج اور عمرہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری آسان سے آسان فرما. یا اللہ آسان سے آسان فرما. ہر طرح کے حادثات سے, سانحات سے, واقعات سے, آفات و بلیات سے اور تمام تکالیف سے حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو سنت کے مطابق حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو سنت کے مطابق مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما, اور ہماری ہر حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس کی برکتوں سے مالا مال فرما, اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. اپنی بارگاہ سے ہمیں یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. ہمیشہ کے لیے ہم سب کو دوزخ سے آزاد فرما. اپنی ناراضگی سے اپنی پناہ عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو ہو گئے اپنی رحمت سے درگزر فرما, جو ہو گئے اپنی رحمت سے معاف فرما, اور آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.